جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر،
آمین۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
سوال یہ ہے، گھر میں سفید مرغا رکھ سکتے ہیں کیا نہیں رکھ سکتے؟
ٹھیک ہے جی، مزید
سوال ہے کہ جو بچی یا بچہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے وہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟
بچی یا بچہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، والدین کو بھی ان کا کوئی آخرت میں اس کی ثواب یا مغفرت کا ذریعہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، بالخصوص بالکل نابالغ بچے، کم عمر میں، بعض اوقات وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دو دن کے ہی ہوتے ہیں، یا وہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوا یا حمل میں ہی وہ ضائع ہو گیا، تو یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے، یعنی اپنے والدین کو بخشش اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی شفاعت ان کے والدین کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر بھی ایک تذکرہ آتا ہے کہ جو بچہ مکمل طور پہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کچا بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اپنے والدین کی بخشش کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدت اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جانا، مجھے میرے والدین کے ساتھ جانا ہے، مجھے میرے والدین کو بخش دے۔ تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے گا کہ ایک کچے بچے اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت
لے جائے، یعنی گویا کہ وہ محبت والا جھگڑا ایک طرح کا، جو اسے جھگڑیلو بچہ کہا گیا روایت میں۔
تو اب یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چونکہ پر امید ہے اور مطالبے میں وہ ایک اصرار کرتا رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب میری بات کو قبول کر لے گا۔ تو جب کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بات مانی جائے گی، جیسے ہم اپنے گھر کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی ہم سے ایک ضد کرتے ہیں، ضد پکڑ لیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور والدین کے حوالے سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مان رکھیں گے، وہ مطالبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بالآخر والدین بھی اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دل میں بچے کی محبت ڈالی ہے، تو بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری بات مان لی جائے گی، وہیں ضد کرتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ نو لفٹ تو وہ اپنی ضد بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، تو اس نے بھی اس کچے بچے کی شدید اصرار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو وہ بندہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا رہے گا، سوال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ حکم ہوگا ایک کچے بچے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا، اور وہ بچہ بھی خوشی خوشی اپنے والدین کے ساتھ داخل جنت ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ صبر، جب کبھی کوئی ایسا صبر والا واقعہ ہو جائے، جیسے اولاد جس کو ایک ماں اتنے مہینوں تک اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور جب اس کے پیدائش کا وقت آتا ہے، خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے موقع پر اگر وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جائے، یا دنیا میں آ تو گیا لیکن زندہ نہیں تھا، یا زندہ تھا لیکن
بچپن میں
ایام ہی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے یا کچھ مہینے جی گیا. تو یہ وہ کیفیت ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک نعمت دیتا ہے پھر لے لیتا ہے. اس سے میں بندے کا امتحان ہے, تو اس میں بندے کو صبر کرنا چاہیے, اور جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے ساتھ اپنی رحمت کی معیت کی بشارت بھی دی ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بندہ واویلا بھی کرتا رہے, بس جی اب صبر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اتنی سنانے کے بعد, اتنی بے بسی ظاہر کرنے کے بعد, رونا رلانا کرنے کے بعد, اب جب کچھ ہاتھ میں رہتا نہیں ہے تو بندہ کہتا بس صبر ہی کر رہے ہیں, ان اللہ مع الصابرین. تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن صبر کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم سارے گلے شکوے کہ اتنی مرادوں سے اتنے سالوں بعد ایک امید کی ایک صورت بنی تھی وہ بھی مردہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں.
اور بعض وقت ایسے کچھ اعتراضات کے کلمات جو اور سخت ہو وہ کم میں.
اب ایسے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بندہ اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے.
اللہ,
تو اس لیے بندہ صبر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف نظر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مصائب علام سے آزمائش میں ان کو رکھا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں کامل و اکمل رہے. تو ان کی سیرت کو مد نظر رکھیں, بالخصوص جن کے ہاں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اولاد زندہ نہیں رہتی یا ایسے معاملات ہیں. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے قصے جو قرآن پاک میں احادیث کریمہ میں مستند, جو سیرت انبیاء کی کتاب جیسے مفتی قاسم صاحب دامت برکات ملالیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر صبر ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق پڑھے کہ جب ہم کسی کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور اپنے جیسے کچھ معاملات دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں جو صبر نظر آتا ہے تو آدمی کو بھی ان جیسی نقل اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے کا ایک طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی آزمائش پہ انہوں نے صبر کیا. تو میرا تو ابھی پہلا بیٹا ضائع ہوا ہے یا دنیا سے رخصت ہوا ہے یا بیٹی ہے وہ, یا اتنے سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہو رہی. تو آدمی کو صبر ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سن کر پڑھ کر آ جاتا ہے. تو صبر یہی ہے کہ جس وقت وہ نعمت لی جا رہی ہے,
صدمہ اولا جسے
صدمہ اولا, اسی وقت آدمی کا صبر دیکھا جاتا ہے. اس وقت شور مچایا, بعد میں اب صبر صبر کے گن گاتا جا رہا ہے, تو پھر وہ صبر کا جو اجر ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے.
ہاتھ سے چلا جائے گا. اور روایت میں فرمایا بھی گیا ہے کہ جس کا بچہ, جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے ہی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا. تو جو شکر صبر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری حمد بیان کی. تو ارشاد فرمایا کہ انہیں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ, اس کا نام ہی بیت الحمد رکھو.
سبحان
اللہ. اور یہ وہ گھر ہے جنت میں بیت الحمد جو خاص کسی ایسے انتقال, یعنی بچے کا انتقال ہو گیا اور اس پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ انہیں جنت میں بھی ایسے عظیم الشان اس حمد کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے انہیں گھر عطا فرمائے گا.
شفیق صاحب, اس میں مزید یہ بھی, جیسے دنیاوی طور پہ کسی بھی شخص کی جو لائف ہے وہ جو بھی اس نے جتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس سے وہ زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا نہ ہی اس سے کم. اب جو اولاد جس کا انتقال ہوا اور اس پہ بندے نے صبر کیا, وہ اولاد جنت میں اس کو ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ.
کیا
ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یہ عارضی طور پہ بندے سے نعمت دے کر لی گئی ہے. اور ہم جو بچوں کے جنازے میں جو دعا پڑھتے ہیں, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا, اور بچی کے اس میں مونس کے سیگے آ جاتے ہیں. تو ان اس دعا کے اگر اندر ہم غور کریں الفاظ میں, تو ان بچے جو چھوٹے نابالغ انتقال کر جاتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہمیں آگے جا کر کام آنے والا بنا دے,
فرت
بنا دے, یہ آگے جا کے ہمارا کام آسان کر دیں, اور یا اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دیں, اور ان بچوں کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور جن کی شفاعت قبول ہو ایسا بنا دے.
واہ سبحان.
تو اس دعا پہ اگر ہم غور کریں تو یہ جو جنازے میں شریک لوگ ہیں وہ یہ ساری دعا کر رہے ہیں, تو ماں باپ ان دعاؤں کے کتنے حقدار ہوں گے, ان دعاؤں میں جو ثمرات ذکر کیے جا رہے ہیں ان کے کتنے حقدار ہوں گے. تو بہرحال جو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو یہ آزمائش ہے, صبر کرے اور آخرت کے لیے اجر و ثواب جمع کر لے. بہت سارے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کبھی کبھی ایسا کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلامی بھائیوں کے جملے بڑے پیارے سے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا بیٹے کا, ذخیرہ آخرت ہو گیا. تو یہ بھی ایک نپا اچھا سا جملہ ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں ملے گا. تو ایک صبر پر مشتمل اور پر امید جملہ ہے.
جی دوسرا سوال تھا سفید مرغا گھر میں رکھنا.
سفید مرغا گھر میں رکھنا بلا شبہ جائز, اور اس کے فوائد و ثمرات میں سے یہ ہے کہ جنات ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے, جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ ایسے گھر سے دور رہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کال.
جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے پنجاب میں ابھی گندم کی کاشت ہو رہی ہے تو زمین کا جو مالک ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ 1500 روپے من کے حساب سے ہمیں پیسے آپ ابھی دے دو, تو جب فصل پک جائے گا تو اتنے پیسوں کے ہم آپ کو گندم دے دیں گے, تو یہ کرنا جائز ہے کام یا جائز نہیں ہے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے, 1500 روپے من کے حساب سے پیسے ابھی لے لینا, گندم ان کو بعد میں ہی دی جائے گی.
دیکھیں یہ جو صورت ہے کہ جس میں پیسے پیمنٹ پہلے دی جا رہی ہوتی ہے اور جو چیز خریدی گئی ہے وہ بعد میں دی جائے گی, تو ابھی وہ وجود میں بھی نہیں آئی, معدوم ہے, اس کا وجود ابھی نہیں ہے, تو اس کو شرعی اعتبار سے کہیں گے بے سلم. تو یہ شرعی اصطلاح میں ایک خرید و فروخت کا انداز ہے جس کے اندر ایک ایسی چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے جو ابھی مارکیٹ میں یعنی جو اس وقت موجود نہیں ہے, اور اس کے شرائط ہیں. ان شرائط میں کم از کم ایک شرط یہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد وہ چیز ادا کی جائے گی. یعنی جس وقت سودا ہوا اس سودے اور جس وقت خریدی ہوئی چیز ڈیلیور کی جائے گی ادا کی جائے گی, تو اس دونوں پیریڈ کے درمیان کم از کم ایک مہینے کا فاصلہ ہو, اور جو بھی وقت ہے وہ معین ہونا چاہیے. گندم ہے تو گندم کون سی والی لی جائے گی, جو کچھ اس کی صفات اس کی مقدار یہ سب چیزیں طے ہوں, ریٹ بھی طے ہے. جیسے ان کے اس سوال میں 1500 روپے من, تو اب یہ کم از کم ایک مہینے کا اگر وقفہ ڈیلیوری میں طے کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس خرید و فروخت کے جواز کی صورت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے مزید, جو ان کی کوئی اپنی خاص اور بھی کنڈیشنیں ہوں گی, صورتیں ہوں گی, دار الاتحاد سنت اگر فون پہ رابطہ کر کے, کیونکہ بعض اوقات یہ لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں ریٹ وہ کم دیتا ہے سامنے والا, یعنی 2000 من کی ہے یا 1800 من کی ہے, لیکن یہ اس سے تقاضا پہلے کرتے ہیں کہ آپ کو ہم 1500 روپے کے حساب سے اور آپ ہمیں پیمنٹ پہلے ادا کر دیں, تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟
جو صورت ان کے سوال سے ظاہر ہے تو وہ ایک تو صورت جواز کی بنتی ہے. اب مزید اگر یہ دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پہ رابطہ کر لیں, مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں, یا دارالافتاء اہل سنت تشریف ہی لے آئیں, تو جو اور صورت بھی اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ بھی معلوم کر لیں. بعض صورتیں ناجائز بھی ہوا کرتی ہیں.
ٹھیک ہے مزید کال.
سوال یہ عرض ہے کہ اکیلے میں ایک رکعت میں ایک سجدہ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
ٹھیک ہے, ایک سجدہ کر کے. مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جمعے کا خطبے کے بعد مسجد کا چندہ کر سکتے ہیں یا جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد چندہ کرنا چاہیے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
چندہ کرنے کا کیا وقت ہے یہ بھی آپ بتائیں, لیکن خطبے کا انہوں نے کہا ہے. یہ کچھ جگہوں پہ آج کل ایسا ہو لگ رہا ہے کہ سوالات بھی آ رہے ہیں دارالعلوم میں باقاعدہ تحریری طور پہ بھی, بعض جگہ خطبے میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ خطبے میں بھی, اب انہوں نے کہا خطبے کے بعد اور جماعت قائم کرنے سے پہلے, اب یہ کیا کہیں گے؟
دیکھیں چندہ کرنے کا یہ وقت بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس خطبے کے اور جو جماعت قائم ہوگی ان دونوں کے درمیان کسی اجنبی فعل کا درمیان میں خلل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ چندہ کرنا نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل ایک اجنبی کام ہے جس کا نماز جماعت سے کوئی تعلق نہیں, نماز کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے. جیسے وضو کرنا نماز کے کاموں میں سے ایک کام ہے,
ٹھیک ہے,
مسجد کی صف میں آگے چلنا بیٹھنا نماز کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو خطبے اور جماعت کے درمیان اگر امام صاحب کو جیسے وضو کرنے کے لیے جانا پڑا تو اب یہ اس کے لیے خطبہ ہو گیا, اب اس کے بعد وضو میں دو تین منٹ اگر لگے, لیکن یہ وہ کام ہے جو نماز کے کاموں میں سے ایک کام ہے, وضو کرنا.
کسی کا بھی وضو ٹوٹ گیا
وہ اگر جا رہا ہے, بالخصوص یہاں پہ جو فرق آ رہا ہے وہ امام یا کسی کے حوالے سے جماعت آ سکتا ہے جو جماعت کروا رہا ہے. تو جماعت کے اندر ایسے کام کا کہ جو جماعت نماز کے کاموں میں سے شمار ہوتے ہیں, نماز کے لیے معاون کام شمار ہوتے ہیں, وہ اگر درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ اقامت کو ہی لے لیں,
ٹھیک ہے,
تو اقامت ایک ایسا کام ہے جو جماعت کی طرف ہی ہمیں لے کے جا رہا ہے, نماز کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے, تو یہ منافی یا خلل یا اجنبی کام نہیں ہے. خطبے کے بعد یہ چندہ اگر کر رہے ہیں تو یہ ایک بالکل اجنبی کام ہو جاتا ہے. تو خطبے اور جماعت کے درمیان کسی اجنبی اور غیر مناسب غیر موافق جس کا جماعت نماز سے کوئی تعلق نہ ہو ان کاموں کی اجازت نہیں ہے. اگر چندہ کرنا ہی ہے تو نماز ادا ہو جانے کے بعد, اور عام طور پہ یہ دعا سے پہلے ہی کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس دوران لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس دوران یہ چندہ کیا جا سکتا ہے. لیکن چندہ کرنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں, اور نمازیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک آدمی اگر گزرے گا صف کے آگے سے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تاکہ وہ گزر جائے, اور وہ بھی آپ کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو, اس کے لیے بھی رکاوٹ نہ ہو, اور آپ کے لیے بھی نماز پڑھتے وقت تشویش نہ ہو.
یہ جن لوگوں نے شروع کیا اس طرح کی کچھ مسجدوں والے, جب ان سے گفتگو ہوتی ہے نا تو وہ نمازیوں کی طرف ہی ڈال دیتے ہیں یہ معاملہ. وہ کہتے ہیں بھائی نماز جیسے ہی سلام پھرتا ہے انہوں نے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا شروع کر دینی یا مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. تو جو مسجد کے معاملات کے لیے کچھ ہمیں فنڈ چاہیے چندہ چاہیے تو وہ ملتا نہیں ہے, تو ہم نے اس کا یہ طریقہ نکال لیا کہ خطبے کے دوران یا یہ خطبے کے بعد, اب کچھ نے خطبے کے دوران سنا کہ بالکل ہی اجازت نہیں ناجائز, اس کو کہا گیا کہ یہ اس طرح کے فیل, تو انہوں نے بیچ کی رائے کہ یہ نکال لی کہ
اچھا اس میں ایک خرابی شفیق صاحب یہ بھی لازم ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک کوئی کلام سلام ہل جل حرکت کرنا منع ہے,
سب چیزیں منع.
اب یہ جناب چندہ باکس لے کے چلنے والا, یہ پورا اس کا وجود ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے, لوگوں کو بھی یہ مشغول کیا ہوا ہے کہ وہ جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں ڈال رہے ہیں, جبکہ یہ جو لمحہ ہے یہ وہ وقت ہے جس میں جب تک نماز ختم نہ ہو جائے, جمعۃ المبارک کے فرض ادا نہ ہو جائیں, تو آپس میں کلام سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے. اور یہاں تو باقاعدہ چندہ ہو رہا ہے, یہ ایک عمل اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہوگا, اور یعنی اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. پھر اس میں گفتگو الگ ہو رہی ہوگی, کوئی پیسے نہیں مجھے اتنے نہیں ڈالنے تھے, مجھے 450 روپے واپس دو, 500 کا نوٹ دیا ہے, 50 روپے ڈالنے ہیں, تو یہ ساری بارگیننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار بالکل بھی قطعاً غلط ہے.
ٹھیک ہے, نمازی حضرات بھی تعاون کریں, اور کچھ دیر سلام پھرنے کے بعد آپ بیٹھیں, مسجدوں کے ساتھ اچھا تعاون بھی کیا کریں. ہمارے سب کے اخراجات گھروں کے بڑھ گئے, سب معاملات بھی بڑھ گئے, لیکن مسجدوں کے ساتھ جمیل صاحب اگر یہ ذہن نہیں بنے گا کہ وہاں بھی تو مہنگائی کے سسٹم اسی طرح ہیں, وہاں بھی بجلی, وہ بھی مسجد کی بھی بجلی مہنگی ہو گئی, مسجد کے معاملات بھی اسی طرح وہ بڑھتے جاتے ہیں, تو ہمیں کم نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے مہنگائی کا نام لے کر اس کو روک لیں گے, اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کہ اب بھائی پہلے 100 روپے دیتے تھے 50 دینا شروع کر دو, 500 دیتے تھے تو 200 دینا شروع کرو. نہیں, جتنا دے رہے تھے اب مہنگائی ہوئی ہے تو وہاں اور اخراجات بڑھیں. آپ اور تعاون فرمائیں, جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے, اور آبادی میں یہ ساری چیزیں ہیں, وہاں کے نماز کا اہتمام بھی ہے تو دیگر چیزیں بھی اسی کے ساتھ ہی وہ شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آباد کاری ہو اور مسجدیں آباد رہیں. تو انشاءاللہ مسجدوں کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے, مالی طور پر بھی تعاون کریں گے تو اس کی برکات دنیا میں بھی پائیں گے آخرت میں بھی پائیں گے. ایک سوال تھا, سجدہ ایک کیا ہے اور پھر بھول گئے, ایک سجدہ کیا,
یہ سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی پھیر دیا, سلام پھیرنے کے بعد پھر اگر کوئی کلام کیا ہے تو اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ एक रकत के अंदर दो सजदे करना फर्ज हैं। अगर एक भी सजदा रह जाएगा, जैसे चार रकत हैं, चार रकत के अंदर आठ सजदे होंगे, तो आठ में से इसने सात सजदे दो दो करके तो अदा किए, लेकिन एक रकत में एक सजदा रह गया और नमाज ही मुकम्मल कर चुका, सलाम फेर दिया, मुनाफी नमाज कोई काम बातचीत कर ली, तो अब इस नमाज को दोबारा से पढ़ना होगा।
ठीक।
और अगर किसी मौके पर मिसाल के तौर पर पहली रकत के अंदर दो सजदे करने थे और एक किया, दूसरी रकत में खड़े होने के बाद याद आता है कि मेरा एक सजदा रह गया है, तो हुक्म यह है कि ये फ़ौरन सजदे में चला जाए, सजदे में जाने के बाद ये फिर दूसरी रकत को दोबारा से अदा करे। जो रुकू में था तो वो रुकू भी बेहतर ये है कि दोबारा से अदा करे, क़याम करे, किरात अदा करे और रुकू सुजूद करते हुए अपनी नमाज आगे जारी रखे और आखिर में सजदा सहू कर ले, तो सजदा सहू करने से इसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने नमाज का सलाम फेर लिया और गुफ्तगू कर ली, तो नमाज से हर मुकम्मल तौर पे निकल गया।
सही।
और एक सजदा जो रह गया वो फ़र्ज था, और फ़र्ज रह जाने से नमाज नहीं होती, अब इस नमाज को नए सिरे से पढ़ना होगा।
ठीक है, मजीद सवाल।
मेरा ये सवाल है, अक्सर लोग वो शिकार पे जाते हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए, तो शिकार करते हैं, लेकिन वो शिकार करने के लिए वो जो डोर होती है उसमें एक वो प्लास्टिक की मछली टाइप की होती है डमी, उसमें कुंडे उंडे लगे होते हैं, उसको यूं डाल के अंदर मछली उसको देख के समझती है कि वो वाकई में मछली है, उसके करीब आती है तो पकड़ लेते हैं, तो ये मछली मतलब डमी दिखा के उसको पकड़ना है, तो ऐसे करने में शिकार मतलब ये जायज़ है नहीं है, इसके वाले थोड़ा बताएं।
मछली को कोई गोया कहना चाह रहे होंगे धोखा दे के पकड़ लिया इन्होंने, मछली दिखाई और उसको पकड़ लिया, शिकार के हवाले से और क्या कहेंगे आप?
अब देखें, शिकार जो किया जाता है तो उस वो इसके बगैर मुमकिन भी नहीं है कि कुछ ना कुछ आदमी ऐसे ही तरकीब बनाए कि जिस चीज़ को शिकार करे उसको पता भी ना चले कि उसे शिकार किया जा रहा है, इस हद तक तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अब इसमें यह देख लेना चाहिए कि जो शिकार करने वाला है ये वाकईतन इसे ज़रूरत है शिकार करने की, या शौकिया लोग तफरीहन शिकार करने के लिए जाते हैं और उस अंदाज का ये शिकार हो रहा है, तो शौकिया
कहते भी शिकार खेलना,
शिकार खेलना, शिकार खेल कूद के लिए जा रहे हैं, तो शिकार खेलना ये जायज़ नहीं है, जानवरों के साथ ये अजियत वाला मामला है। हाँ, अगर आपका काम ही ऐसा है जैसे कि जो मछेरे होते हैं तो उनका काम ये है कि वो मछलियों का शिकार करते हैं ताकि उनका ज़रिया मुआश है, फिर लोगों तक ये मछलियाँ पहुँचती हैं, लोगों तक ये ग़िज़ा फराहम करते हैं, तो इनके लिए तो इजाज़त है। लेकिन जो शिकार शौकिया तौर पे करते हैं, जिसको शिकार खेलना कहा जाए, तो मछली हो, तीतर बटेर हो, या कोई सा भी हलाल परिंदा हो, तो या हिरन का शिकार, तो इस तरह का शिकार खेलने की इजाज़त नहीं है कि इसमें बसा औकात जो जानवर होता है वो हराम भी हो जाता है शिकार करने वाले की ना तजर्बेकारी की वजह से, जानवर जान से भी चला गया, अजियत भी पहुंची और वो हराम मौत समझो एक तरह से, वो हराम भी करार पाया, हलाल भी ना हुआ, तो इसके पूरे शरी अहकाम हैं शिकार के हवाले से। जो जो भी शिकार करना चाहता है, जाना चाहता है, तो वो पहले उसके शरी अहकाम मालूम कर ले, ताकि उन अहकाम के मुताबिक उसको मालूम हो कि ये मेरा शिकार किया हुआ जानवर हलाल भी है कि नहीं। तो जैसे बंदूक या छर्रे के ज़रिए से अगर किसी परिंदे का शिकार किया जाएगा और वो उस छर्रा लगने से मर गया, तो वो हलाल भी नहीं होगा।
जी ठीक।
और हमारे यहाँ पर जो शिकार खेलने के लिए जा रहे होते हैं, उनके पास ये गुलेल या जो पिस्टल वगैरह होती है छर्रे वाली, वो इसी से शिकार कर रहे होते हैं, इससे अगर वो मर गया तो वो जानवर फिर हलाल भी नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ अहकाम हैं जो बुनियादी तौर पे जानना ज़रूरी है।
अच्छा, कुछ मैसेज शामिल करते हैं। एक ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस औरत के यहाँ विलादत का सिलसिला होता है तो कहा जाता है कि 40 दिन तक वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, क्या कहेंगे, कितनी हकीकत है इसमें?
विलादत होने के बाद या विलादत होने से?
विलादत होने के बाद।
तो घर से बाहर निकलने की जो शरी एतबार से कोई ऐसी ममानत नहीं है जैसे इद्दत के अंदर होती है कि एक औरत को तलाक पड़ जाए या शोहर का इंतकाल हो जाए, तो वहाँ औरत को हुक्म है कि वो बिला ज़रूरत शरई वो घर से बाहर ना निकले। तो बच्चे की विलादत के बाद किसी औरत के लिए ऐसा शरई हुक्म नहीं है। अलबत्ता उमूमी तौर पर औरतों को हुक्म यह है कि वो घरों में ठहरी रहें, बिला ज़रूरत ना निकलें, लेकिन अगर ऐसे मौके पे डॉक्टर्स के यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही है या अपने वालदेन से मुलाकात के लिए जाने की ज़रूरत पड़ रही है और औरत की ऐसी कैफियत भी है कि वो जा भी सकती है, तो इसमें शरीय एतबार से कोई रुकावट नहीं होगी, जबकि जाने आने में किसी किस्म के नाजायज़ काम का इर्तिकाब ना करना पड़े।
ठीक है, कह रहे हैं कि आपने बच्चों के हवाले से बताया इंतकाल कर जाएँ शफात के हवाले से, तो ले पालक बच्चा लिया, दो माह बाद वो फौत हो गया, तो ये जिसने लिया इसको भी कुछ मिलेगा या उसके वालिद को?
बच्चे के जो असल वालदेन हैं वो तो इस फजीलत के हकदार हैं जो हदीस मुबारक में बयान की गई है। रहा बच्चे की परवरिश करने वाले, जैसे भाई की औलाद एक भाई ले लेता है या बहन की औलाद भाई ले लेता है या बहन ले लेती हैं, तो ये बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं, तो परवरिश करने वाले के पास एक नेमत इन मानों में आई थी कि उनके घर में भी एक खुशियाँ दाखिल हो गई थी और बच्चे के ज़रिए से एक रौनक घरों की होती है, तो अब बच्चे के इंतकाल की वजह से वो रौनक ख़त्म हो गई। तो यकीनन ये एक सब्र वाला मामला होता है, एक आदमी के लिए सदमा होता है कि घर फिर एकदम सूना सूना हो गया, तो ये अगर सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी अजर पाएंगे।
ठीक है माशाल्लाह जी, मजीद को
मेरा दौर लगता है सुन्नत में सवाल अर्ज है कि कुछ लोग बलखसूस औरतें मस्जिद में जुमेरात का दिया जला कर रख जाती हैं, दिया जलाना मस्जिद में कैसा? मेहरबानी करके जवाब इनायत फरमा दें।
जी, दिया जलाना वहाँ भी ताक बने हुए होते हैं और शायद कुछ ये गांव देहातों में ज़्यादा इस तरह का होता है कि औरतें बाकायदा आकर मस्जिद में कोई चिराग जला के जाती हैं।
जब शादी ब्याह के दिन बच्चों के करीब आ जाते हैं, जैसे हफ्ता या एक दो दिन बाकी रह जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ख़वातीन फजर की नमाज से पहले इस तरह करके आ जाएंगी और मस्जिद के मेहराब वगैरह में कुछ ना कुछ या कहीं भी
ताक बनाए हुए, बकायदा कोई जगह खास बना दी कि ये चराग के लिए।
तो देखें, इस तरह औरतों को तो अव्वलन मस्जिद में आना, जैसे नमाज जैसी इबादत जो अहम तरीन है, इसके लिए भी मसाजिद के अंदर आने की ममानात फरमा दी गई है। तो अब चराग जलाना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए ख़वातीन मस्जिद में आएं। और दूसरा ये कि जहाँ तक मामला चराग का है, तो चराग का मकसद होता है रोशनी का हुसूल, तो अगर वाकईतन वहाँ अंधेरा है और रोशनी करना मकसूद है, तो ये फिर ख़वातीन ही नहीं मर्द हजरात भी फिर इसका एहतिमाम करें। और आजकल चूंकि चराग के बजाय वो लाइट्स वगैरह का एहतिमाम है, तो मसाजिद को वैसे ही रोशन रखना चाहिए, मसाजिद की तरफ आने वाले रस्तों को रोशन रखना चाहिए ताकि नमाजी बआसानी मस्जिद में आएं और जाएं। तो अब ये जो चराग वगैरह का है, तो ये एक ख़वातीन की तरफ से एक रस्म बनी हुई है, तो ख़वातीन को इस रस्म को ख़त्म करना ज़रूरी है।
ठीक है, सवाल ये कहते हैं किसी के पास अगर मदरसे के या जामिया वगैरह के पैसे मौजूद हों और वो उधार वहाँ से ले लेता है, ये इसकी उसको इजाज़त होगी?
जिसके पास फंड्स वगैरह आते हैं फिर उसको आगे जमा भी कराने होते हैं, ये चूंकि अमीन होता है, वकील होता है, तो वकील को इसलिए रकम नहीं दी जाती कि वो इस रकम में तसर्रुफ करें। तो कोई भी शख्स जिसके पास ये चंदा है या अमानत है, ये उसमें से अपनी ज़रूरत की कुछ रकम निकाल ले और बाद में डाल दे, तो ये अमल इसका इसके लिए करना जायज़ नहीं है, ये अमानत में खयानत है और इसके ऊपर तावान लाजिम होगा। बल्कि जिन लोगों ने इसको रकम दी थी उनसे इजाज़त लेनी होगी कि आपकी ये रकम मेरे तसर्रुफ में आ गई, इस्तेमाल में आ गई, अब मैं इतनी रकम का तावान देना चाहता हूँ, तो अब आप बताएं कि आपको दूं या आपने जिस मकसद के लिए रकम दी थी उस मकसद में आगे सर्फ कर दूं। यानी अब मामला ये हो जाता है कि इजाज़त लेनी पड़ेगी,
इजाज़त लेनी पड़ेगी।
और अब अगर कोई ऐसा करता है तो गुनाहगार है, अल्लाह ताला से डरे, और जिसको ऐसा लगता है कि मैं खयानत से नहीं बच पाऊँगा, तो उसे चाहिए कि इस पैसे जो अमानत है इसको लेने से गुरेज कर
कि जब इसमें। अच्छा, इन्होंने साथ एक शायद अपने और भी कुछ दिल को बहलाने के लिए कहा कि जब वापसी रखेंगे तो कुछ ज्यादा भी रख देंगे,
बिलफर्ज
हमारी तरफ से खिदमत हो जाएगी। ये
बिलफर्ज 100 रुपए इन्होंने निकाले अपने हस्बे जरूरत
जी
के, मेहमान आए चाय बिस्किट का एहतमाम कर लें, बाद में मैं 1000 रुपए डाल दूंगा,
फिर भी जायज नहीं,
तब भी जायज नहीं है 100 रुपए।
ठीक है, इस तरीके से। और बाज़ अवकात इसमें बहुत गंभीर सूरतें हो जाती हैं, जैसे आपने कहा इजाज़त लेना, बाज़ अवकात سامنے آپ کو پتہ ہے، پھر سوال یہ بھی کریں گے کہ پتہ ہی نہیں ہمیں کس کس نے دیے تھے، کتنے دیے تھے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور مساجد کے حوالے سے بھی لوگ بعض اوقات اس طرح کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، مسجد کا فنڈ پڑا ہوا ہے تو فلاں دوست کو چاہیے یا کسی کو قرض چاہیے تو وہ بھی اس طرح ان کو بھیج دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ قرضہ لین دین کوئی کسی طرح جائز۔
بالکل، مسجد کمیٹی کے جو چندے کے حوالے سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ذاتی کام کے لیے مسجد کا جو فنڈ ان کے پاس امانت ہے اس کو اپنے تصرف میں لا سکیں، تو دوسرے کو بھی قرض نہیں دے سکتے، یہ خود بھی کمیٹی کے کسی ممبر کو قرض نہیں دے سکتے۔ کہ اس طرح کرنے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا مال جس نے بطور قرض لیا، پھر مال مفت دل بے رحم، پھر وہ مسجد میں دوبارہ پہنچتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ لت پڑتی ہے دوبارہ سے بارہ، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر مسجد کے فنڈ، لوگ تو پریشان ہیں کہ ہم ہر ہفتے چندہ دیے جا رہے ہیں، مسجد میں کوئی کام ہی نظر نہیں آ رہا، کام کیسے نظر آئے گا، وہ فنڈ ادھر سے ادھر سرک جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، بیلنس باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا ایسے افراد کے جو مسجد کے فنڈ میں خرد برد کرتے ہیں، ایسے حضرات کمیٹی، مسجد کی کمیٹی یا انتظامیہ مسجد میں رہنے کے اہل نہیں ہیں، ایسے افراد کو بالکل انتظامیہ سے جدا کر دینا ضروری ہے، اور جو کچھ انہوں نے فنڈ میں خرد برد کیا ہے اس کا ایک ایک پائی کا حساب لینا بھی ضروری ہے۔
بینک سے نفع لینا یہ کیا ہے؟
بینک عمومی طور پہ، بینک سے نفع لینا
یار پیسے رکھ کے اوپر،
ہاں تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کو رقم دے دی جاتی ہے اور اس پہ پر منتھ ایک خاص ریشو کے مطابق نفع دینا طے پاتا ہے، تو یہ بینک کو دی جانے والی جو رقم ہے وہ قرض ہے، اور قرض پر جو نفع مشروط ملتا ہے وہ سود ہے، تو اس لیے بینک سے ملنے والا جو نفع ہے وہ اب تک تو سود والی ایک صورت بن جاتی ہے۔
مزید کال
جی، میرا یہ سوال ہے کہ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، تو ایک اسلامی بھائی ہیں میرے، پیر بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا کیا طریقہ کار ہے، اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ مشینیں وغیرہ میرے پاس ہیں، کچھ سامان بھی ہے، وہ بھائی مجھے انویسٹ کچھ چار، وہ کہتے ہیں 4-5 لاکھ میں انویسٹ کر کے کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرا کتنا حصہ بنتا ہے، جو رہنمائی فرما دے میری۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا کہ آپ نے پہلے ہی معلومات لے لینا، بعض کا آدمی کر کے اور پھر کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی، اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا طریقہ کیا ہوگا ان کا؟
دیکھیں اس میں ان کا یہ چلتا ہوا کاروبار ہے،
جی بالکل،
اس چلتے ہوئے کاروبار میں کبھی کام مندھا ہو جاتا ہے، سیلو ہو جاتا ہے،
جی
تو ایک انویسٹر کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ انویسٹ کرے اور اس کو بھی نفع پہنچتا رہے گا اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ جو لوگ عمومی طور پہ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اب اس کی جواز کی صورتیں ممکن ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کریں، آپ بھی اور آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ بھی، کیونکہ دونوں افراد جب پہنچتے ہیں تو دونوں کو پھر ان کے احکامات بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی، پھر یہ ہوگا، اس طرح یہ پارٹنرشپ کے جواز کی صورتیں بالکل نکل آئیں گی، لیکن آپ دار الافتاء اہل سنت یا کسی مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ غور کر کے آپ کو جواز کی صورتیں بتا دیں گے۔
ٹھیک ہے، فرض نماز میں کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب نے سجدے تلاوت والی آیت پڑھی تو فوراً کرنا ہوگا یا نماز کے بعد کریں، اور فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں امام صاحب ایسی آیت؟
آیت سجدہ فرض نماز میں پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس جائز عمل کے بعد امام صاحب خود بھی آزمائش میں آ جائیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے،
صحیح،
اور اگر یہ سجدے میں جاتے ہیں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد تو نمازی تشویش میں آ جائیں گے کہ یہ امام صاحب کو کیا ہوا، یہ رکوع چھوڑ کر سجدے میں چلے گئے، اور لوگ پھر لقموں پر لقمہ دیتے رہیں گے، اللہ اکبر، یعنی واپسی آئیں اور رکوع کریں، تو لوگوں کا لقمہ بے محل ہوگا، بلا وجہ ہوگا، ان لوگوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ امام صاحب وہ آیات سجدہ نہ پڑھیں، کیونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ امام صاحب نے پڑھ لی اور فوراً ہی رکوع کر لیں، جیسے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد بھی کئی آیات ہوتی ہیں، پوری پوری آدھی آدھی صورتیں باقی ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے آخری ہی آیت میں آیت سجدہ ہے، جیسے سورہ علق میں، تو اب اس کے بعد یہ فوراً رکوع کریں، رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لیں۔
ٹھیک،
تو ایک حل یہ ہے کہ اگر کسی سے بے توجہی میں یا قصدن اگر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو آیت سجدہ پڑھتے ہی بہت زیادہ آگے تک نہ پڑھے قرآن، آیت سجدہ پڑھتے ہی وہ فوراً رکوع کر دے اور سجدہ تلاوت کی اس رکوع میں نیت کر لے،
یہ امام کر لے کافی ہو جائے گا،
تو یہ امام کر لے تو مقتدیوں کے لیے بھی کفایت ہو جائے گی۔ تو اب اگر اب کوئی حرج نہیں، اب باقاعدہ الگ سے سجدہ جو نارمل تراویح میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، بہتر طریقہ تو وہ بھی ہے، لیکن ایک طریقہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا یہ بھی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو امام صاحب رکوع کے اندر ہی سجدہ تلاوت کی نیت کر لیں، بلکہ یہاں تک بھی عموم ہے کہ اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی نیت نہ بھی کی اور آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراً رکوع کر لیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اوسان خطا ہو گئے، کرنا کیا ہے، تو یہ پریشانی امام کو بھی لاحق ہوگی، مقتدی بھی تشویش میں آ جائیں گے، تو بہتر یہ کہ نہ پڑھیں۔
ٹھیک ہے، ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔